الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ شہر حرام میں حرمت والے مہینے میں قتال کرنا جنگ کرنا کیسا ہے قل قتال فیہ کبیر آپ فرما دیجئے کہ ان مہینوں میں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا ایک بڑا سنگین جرم ہے بہت بڑی بات ہے کوئی شک نہیں ان آیات کے پیچھے جیسے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کوئی واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں ہجرت کے بعد تو آپ نے جو کام وہاں کیے مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز ہوا مواخات مہاجر اور انصار میں مواخات قائم کی اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم کام کیا جو عام طور پر ہمارے سیرت نگار نظر انداز کر دیتے ہیں آپ نے قریش کے قافلوں کے پیچھے ان کے تعاقب میں دستے بھیجنے شروع کیے مسلمانوں کا کوئی ایک گروپ تیار کرتے تھے اور قریش کے جو قافلے جاتے تھے شام کی طرف اس راستے پر بھی وہ مسلمانوں کے جو ہیں وہ قافلے گئے ہیں اور انہوں نے گویا کہ ایک اپنی پریزنس شو کی ہے اور قریش کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ہمارے تجارتی قافلے محفوظ نہیں ہیں اس سے پہلے انہیں مونوپلی حاصل تھی قریش کو چونکہ 360 بت رکھے ہوئے تھے عرب کے ہر قبیلے کا بت وہاں پر گویا کہ یرغمال تھا بیت اللہ میں قریش کے پاس متولی تو قریش تھے لہذا ان کے قافلوں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا اور ان کی تجارت سب سے زیادہ کامیاب تھی اس لیے کہ اس پر کوئی ڈاکو حملہ نہیں کرتے کوئی اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ورنہ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں دنیا میں قافلوں پر کی لوٹ مار جو ہے وہ تو ایک عام معمول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجا اس کو سرایا کہتے ہیں بلکہ ان میں سے چار مہمات میں آپ شریک بھی ہوئے غزوہ بدر سے پہلے 8 واقعات ہیں 8 مہمات آپ نے بھیجی ہیں اور گویا کہ قریش کو ایک میسج چلا گیا کہ اب ان کے قافلے محفوظ نہیں ہیں اسی میں ایک موقع پر مسلمان جو وہاں گئے تھے اس راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دیا تھا ایک چھوٹا سا لشکر ان کے مٹ بھیڑ ہو گئی قافلے سے یہ نخلا کے مقام پر ہوا ابھی تک ایسا نہیں ہوا تھا لیکن مٹ بھیڑ ہو گئی اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک مارا گیا اور اتفاق یہ ہے کہ رجب کا آغاز ہو چکا تھا اور رجب جو ہے وہ اشہر حرم میں شامل ہے حرمت والے مہینوں میں اب گویا کہ مسلمانوں نے دو جرائم کا ارتکاب کیا بظاہر ایک تو ایک مشرک کو قتل کر دیا گویا اوفینس مسلمانوں کی طرف سے ہوا اور دوسرے یہ ہے کہ حرمت والے مہینے کی حرمت کو بٹا لگایا یہ کام ہوا حرمت والے مہینے میں اور اس میں ایسا کوئی بھی واقعہ جو ہے یہ واردات اس کی شدید مذمت کی جاتی تھی بلکہ رواج نہیں تھا اس کا بڑا تقدس تھا اس پر موقع مل گیا انہیں پروپیگنڈے کا طوفان اٹھانے کا یا سرون کا عن شہر الحرام قتال فی، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اب جواب سنیے، قل قتال فیہ کبیر، یہ بات ٹھیک ہے ایسے کسی مہینے میں جنگ کرنا ایک بڑی بات ہے، بڑی سنگین بات ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنا، والمسجد الحرام، اور بیت اللہ سے مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور وہاں سے لوگوں کو نکالنا، واخراج والیہ منہ، اور بیت اللہ سے وہاں کے لوگوں کو جو ہے بے دخل کرنا، اکبر عند اللہ، یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک، اصل جرائم یہ ہیں، والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ بہت بڑا ہے، بہت ہی زیادہ سنگین ہے قتل جیسے جرم سے بھی. فتنہ کیا ہے؟ کہ ایسی صورتحال پیدا کر دی جائے کہ مسلمانوں کے لیے اپنے دین پر کاربند رہنا، دین پر عمل کرنا ناممکن اور مشکل بنا دیا جائے، یہ فتنہ ہے. جیسے کہ آج پورے عالم اسلام میں یہی کچھ ہو رہا ہے، یہ فتنہ انگیزی ہے، یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. اور ایک حرمت والے مہینے میں ایک اگر قتل ہو بھی گیا تو ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صحیح ہوا ہے، ہوا تو غلط ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑے سنگین جرائم یہ ہیں اللہ کے نزدیک. ولا یذالون یقاتلونکم، اور اے مسلمانوں یہ کافر تو تم سے جنگ کرتے ہی رہیں گے، قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ یہ تمہیں واپس پھیر دیں تمہارے دین سے اگر وہ ایسا کر سکیں. بس پڑھتے تو ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح تم اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کر واپس آؤ مشرکانہ دین میں. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی تم میں سے واپس پھر گیا اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس کو موت آ گئی حالت کفر میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اگر پہلے کوئی خیر کے کام نیکی کے کام کیے تھے سب ضائع. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور رہیں گے ہمیشہ اسی میں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اب سچے اہل ایمان کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، وہ کون ہیں؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں کہ جو امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، یعنی واقعتاً اللہ کی رحمت اگر کسی کے حصے میں آئے گی تو وہ یہ لوگ ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ایسے لوگوں سے کوئی چھوٹی موٹی کوتاہی ہو بھی گئی تو اللہ معاف کر دے گا جو اس ٹریک پر ہیں. یسرونک عن الخمر والمیسر، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں. اب دیکھیے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے، معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، مسلمانوں کی اکثریت ہے، اب یہ چیزیں جو فی نفس ہی شر ہیں، جن کے اندر برائی کا پہلو زیادہ ہے، آہستہ آہستہ ان کو اجاگر کیا جا رہا ہے. پہلا حکم آ رہا ہے، یسالونک عن الخمر والمیسر، پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. اس سوال کے اندر ایک بات پوشیدہ ہے کہ جو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ دیکھتے تھے کہ یہ چیز مناسب نہیں ہے، اس کے لیے جواز نہیں ہونا چاہیے، یہ ممنوع ہونی چاہیے، تبھی پوچھا جا رہا ہے نا، دل میں احساس ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ شراب اور جوا کیسا ہے. قل فیہما اثم کبیر، فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بہت گناہ کا پہلو ہے، غالب ہے، اس کی برائی غالب ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ جزوی فائدے بھی ہیں. واثمهما اکبر من نفعهما، لیکن ان کا جو گناہ کا پہلو ہے، نقصان کا پہلو ہے، وہ ان کے نفع کے پہلو سے زیادہ غالب ہے. بس اتنی سی بات کہہ دی، کیونکہ آج بھی لوگ کہتے ہیں تھوڑی سی شراب پئیں تو اسے چستی آ جاتی ہے، ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، فلاں ہے، اور جوئے کے ذریعے چلے کسی کو فائدہ ہو گیا، تو کوئی اگر نفع کا کوئی فائدے کا پہلو نکال بھی لے تو قرآن نے اس کی بالکل تردید نہیں کی، لیکن ایک اصول بتا دیا کہ شر کا پہلو غالب ہے خیر کے مقابلے میں، نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے. اسی پر چھوڑ دیا، ابھی آخری حرمت جو ہے وہ یہاں نہیں آئی، وہ سورہ مائدہ میں آئے گی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ کی بار بار تکرار ہے اور اس کی طرف ترغیب ہے، ابھی آگے بھی ہم پڑھیں گے، تین رکوع آ رہے ہیں۔ تو کتنا خرچ کریں، اس کی کیا لمٹ ہے، آخری انتہا کیا ہے؟ قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زائد ہے دے ڈالو اللہ کی راہ میں۔ یہ اس کی پیک ہے، یہ اخلاقی اعتبار سے سب سے اونچا مقام ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے، اس کے پاس آج کی غذا ہے، آج کے جو ہے وسائل ہیں، جو اضافی ہے اللہ کی راہ میں دے دے، اللہ مالک۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہی تھا، آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، کچھ بھی نہیں، فقر، اختیاری فقر۔ اسی طریقے سے بر صغیر میں جو صوفیاء اور اولیاء کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، ایک ایک شخص کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ان صوفیاء اور فقراء کی زندگی بھی اسی انداز کی تھی، جو کچھ آتا تھا بانٹ دیتے تھے، خرچ کر دیتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے، جو واقعی ان میں سچے تھے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے نشانیوں کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اپنی ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کرنا اور دے دینا، انفاق کرنا لازم ہے، نہیں۔ یہ تو ایک اعلی اخلاقی لیول ہے، اعلی اخلاقی اور روحانی۔ عام طور پر یہ ہے کہ انسان اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور اسی لیے زکوٰۃ کا نظام ہے، ایک خاص لیول سے اوپر اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اب آپ سالانہ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے، جو غریبوں کا، مساکین کا، فقراء کا اس حق ہے، اور اگر یہ کریں گے تو آپ کا مال پاک ہو گیا اور باقی آپ رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، جواز ہے، لیکن اونچا پہلو یہ ہے، قُلِ الْعَفْوَ۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو سمجھا کہ نہیں، اسلام کا اصل معاشی نظام یہ ہے اور کچھ بھی انسان نہیں رکھ سکتا، تو یہ اصل میں ایک عدم توازن ہے، امبیلنس۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں بڑی تاکید آ رہی تھی، ان سے حسن سلوک کرو، کس حد تک؟ قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرما دیجئے کہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنا، سلجھانا ان کے معاملات کو، یہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں شریک کر لیا کرو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس سے پہلے مکی صورتوں میں آ چکا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب تک مت پٹکو۔ اب کسی شخص کے پاس، وہ سرپرستی میں اس کے کئی جو ہیں، اس کے زیر سرپرستی کئی یتیم ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا اپنا مال ہے، باپ چھوڑ کے مرا ہے، وراثت موجود ہے۔ اب اس کا جو احکام آ رہے تھے اس میں تو یہ کہ ان کا مال بالکل الگ رکھو، ہر چیز حساب الگ رکھو، تو اس میں مشکل پیش آ رہی تھی عام لوگوں کو، تو لہذا یہ سوال کیا گیا کہ یہ کس حد تک ہے، یہ کیسے ہوگا معاملہ۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ شامل کر لو، یا کاروبار میں شریک کر دو ان کو بھی، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم انہیں شریک کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ان سے ساتھ بے انصافی نہ ہو، کوئی ڈنڈی نہ مار لینا، انصاف کے ساتھ کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتا ہے اس کو کہ جو فساد کرنے والے ہیں، اس کے مقابلے میں کہ جو صلح جو ہیں، جو مصالحت چاہتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالے رکھتا، یہ پابندی برقرار رکھتا کہ وہ ایک پیسہ بھی ان کا جو ہے تمہارے مال کے ساتھ مکس نہ ہو، تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ لَعَنَتَكُمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاتے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح نہ کیا کرو مشرک عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَرَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور ایک مسلمان ڈونڈی بہتر ہے ایک مشرک خاتون سے، آزاد خاتون سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ مشرک خاتون جو ہے وہ تمہیں بھلی لگتی ہو، پسند آتی ہو، لیکن تمہارے حق میں ایک مومن لونڈی زیادہ بہتر ہے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کو نکاح میں نہ دیا کرو مشرکین کے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور یقیناً ایک غلام مومن بہتر ہے ایک مشرک آزاد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ مشرک تمہیں بھلا لگتا ہو، صاحب حیثیت ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں مشرک کہ جو تمہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف، آگ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت کی طرف اور بخشش کی طرف خاص اپنی توفیق سے، ویبین آیاتہ للناس، اور وہ واضح فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اس کے بعد آ رہے ہیں وہ آئلی قوانین، خاندانی نظام کے حوالے سے، اور سب سے پہلے معاملہ جو ہے وہ پاکیزگی کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسلام میں پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے، طہارت، پاکیزگی، جسم ظاہری طور پر بھی ہر نجاست سے پاک ہو اور باطنی پاکیزگی بھی انسان کو ملے، وہ اس کے بعد ہے۔ لیکن پہلا جو ہے قدم وہ یہ ہے کہ جسم ہر طرح کے گندگی سے اور ناپاکی سے انسان اسے صاف رکھے، پاک رکھے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، تکلیف کی صورت ہے، فَاعْتَذِرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو دور رہا کرو، الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ اچھی طرح پاک صاف ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تمہاری بیویاں ہیں ان کی طرف آؤ، ان کے پاس آؤ، جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، جو اصل صحیح راستہ ہے اس کو اختیار کرو، اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان کو جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، اور وہ محبت رکھتا ہے ان سے جو خوب پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیوں کے مانند ہیں، کھیتی کا اصل جو حاصل ہے وہ پیداوار ہے، اور جو پھل انسان کو ملتا ہے ازدواجی زندگی سے وہ اولاد ہے۔ تو نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جیسے چاہو، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھجواؤ اپنے لیے، اپنے مستقبل کا سامان کرو، اس میں اولاد بھی مقصود ہو سکتی ہے، اور نیکیاں کماؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملاقات کر کے رہنی ہے، وبشر المؤمنین، اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو کہ جو یقین قلبی والا ایمان رکھتے ہیں، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور نہ بنا لیا کرو اللہ کو آڑ اپنی قسموں کے لیے، کیونکہ جو قسم کھائی جاتی ہے عام طور پر وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے، اور عربوں کے ہاں رواج ہے واللہ باللہ تاللہ، بات بات پہ قسم کھانا، یہ ان کا گویا کہ تکیہ کلام ہے۔ کوئی قسم کھا کر ایسی چیز پر کہ ایک انسان کہے کہ آئندہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا، میں نے فلاں کی مدد کی تھی لیکن اس کا یہ نتیجہ ہوا، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب آئندہ کسی کی مدد نہیں کروں گا، اس قسم کی جو قسمیں ہیں یعنی نیکی سے رکنے کے لیے بھی اللہ کو گواہ بنا رہے ہو، اللہ کو نشانہ بنایا تم نے اپنی قسموں کا، کن کاموں میں؟ جو ناپسندیدہ کام ہیں اس کے اندر بھی، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی اور پرہیزگاری سے اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے رک جاؤ، اس سے جو ہے اس کے لیے قسم مت کھایا کرو کہ آئندہ یہ کام، یہ خیر کا کام میں نہیں کروں گا، واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے جاننے والا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، نہیں پکڑتا تمہیں تمہاری غیر ارادی قسموں پر، یعنی جو صرف یوں کہنا چاہیے عادتاً قسم زبان سے نکل گئی ہے، بال ارادہ قسم نہیں کھائی، تو اس میں جو ہے گویا کہ چھوٹ ہے ایک درجے کی، ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن وہ تمہیں پکڑے گا ان پر جن کا ارادہ کیا تمہارے دلوں نے، یعنی سوچ سمجھ کر ایک جو قسم کھائی جاتی ہے، بقائمی ہوش و حواس جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو قسمیں ہیں ان پر مواخذہ ہوگا اگر کوئی غلط قسم کھا بیٹھے، واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والا ہے اور بہت بردبار ہے، وہ فوری پکڑ نہیں کرتا، اس پر بڑا تحمل ہے، للذین یولون من نسائهم، چنانچہ ایسی قسموں کے اوپر جو ہے پھر ان قسموں کو توڑنا واجب ہو جاتا ہے، کوئی ایسی غلط قسم کھا لی کہ فلاں آئندہ کی میں مدد نہیں کروں گا، فلاں شخص کی آئندہ اب یہ خیر کا کام نہیں کروں گا، یہ ہو گیا، مجھے بڑا تجربہ ہوا ہے، سخت تجربے سے گزرا وغیرہ وغیرہ. تو قسموں کو پھر توڑنا اور اس کا کفارہ, یہ سورہ مائدہ میں مضمون آئے گا کہ اس کا کفارہ کیا ہے. ایسی قسموں کا توڑ دینا واجب ہے, لیکن جب توڑیں گے تو کفارہ دینا ہوگا. للذین یؤلون من نسائہم, وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے بارے حوالے سے قسم کھا لیتے ہیں, ایلا کی, ایلا کہتے ہیں اسے, کہ آئندہ تعلق نہیں رکھیں گے, کسی بات سے ناراض ہو گئے, قسم کھا لی, تربص اربعۃ اشہر, تو اب ان کے لیے انتظار کرنا ہے چار مہینے. فَإِن فَاؤوا, ان چار مہینوں کے درمیان اگر وہ رجوع کر لیں, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ بخشنے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے. رجوع کریں گے تو کیا کریں گے, وہ اپنی جو قسم کھائی تھی وہ توڑیں گے, اور توڑنے کا کفارہ ادا کریں گے. البتہ وہ بیوی جو ہے وہ ان کے عقد نکاح میں ہے, وہ رشتہ ٹوٹا نہیں ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ, اور اگر وہ ارادہ کر لیں طلاق کا, قسم تو کھائی تھی اس وقت, لیکن اس کے بعد سوچ سمجھ کے یہی ارادہ بنا کہ نہیں اب طلاق ہی ہے, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیض تک. یہ عدت ہے مطلقہ کی. آپ نوٹ کیجئے, اب مسلسل چار رکوع جو ہیں ان میں عائلی قوانین, فیملی قوانین, طلاق, عدت, رضاعت, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ زیر بحث آ رہی ہیں بڑی تفصیل سے, اس لیے کہ یہ ایک معاشرے کی بنیاد ہے, گھرانہ. وہ گھرانہ جو ہے, گھر کا ماحول ٹھیک ہو, صحیح بنیادوں کے اوپر استوار ہوگا تو پورا معاشرہ جو ہے وہ صحیح رخ پر پروان چڑھے گا. خشت اول چون حد میں مارکج تاثریا میروت دیوار کج, پہلی اینٹ ہی اگر غلط رکھی گئی ہے تو پھر اوپر جو بھی تعمیر ہوگی وہ ٹیڑھی ہوگی, غلط ہوگی. اس کی اصلاح سب سے زیادہ ضروری ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے, گھر کے اندر کا ادارہ, تو فیملی لاز. اور یہ فیملی لاز قرآن نے اتنی تفصیل سے دیے ہیں, اور پاکستان میں ہمیں اسلامی عائلی قوانین حاصل نہیں ہیں. بہت سے قوانین اس کے اندر وہ ہیں جو خلاف شریعت, اس لیے کہ ان کو جو بنایا گیا تھا تو بنانے والا جو ہے وہ غلام احمد پرویز تھا, جو اپنے دور کا بہت بڑا منکر حدیث اور منکر سنت شخص تھا, جس سے بہت گمراہی پھیلی ہے, اور اس کے مرتب کردہ قوانین نافذ کر دیے گئے اور آج بھی نافذ ہیں. تو یہ ہے ہمارا حال اللہ کے دین کے حوالے سے. جس معاملے میں سب سے زیادہ تفصیلی رہنمائی ہے اس سے ہم اتنے دور ہیں آج. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیض تک, یعنی ان کی عدت ہے تین مہینے بن جائیں گے یا اس سے کچھ اوپر, تین حیض تک وہ انتظار کریں, اس کے بعد وہ پھر کہیں شادی کر سکتی ہیں, اگر سیپریشن ہو گئی ہے اس سے پہلے نہیں. یہ عدت. ولا يحل لهن ما يكتمن, ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن, اور جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے رحموں میں. اگر سابقہ شوہر سے جو ہے کوئی حمل ٹھہر گیا تو اس کو چھپانا اس کی اجازت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر, اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر. وبعولتهن احق بردهن, اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہیں لوٹا لیں. ان ارادوا اصلاحا, اگر ہو اصلاح کی نیت, طلاق دے دی ہے, طلاق جو ہے واقع ہو گئی, سیپریشن ہو گئی, اب وہ عورت کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے, لیکن یہ بھی اس کا امکان ہے کہ وہی شوہر پرانا جو ہے وہ پھر جو ہے آفر کرے کہ بھائی شادی ہے, پہلے ہم سے غلطی ہو گئی اور دوبارہ ری یونین ہو جائے. تو جب تک طلاق مغلظ نہیں ہے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے, اب نکاح اثر نو کرنا ہوگا. وَبْعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ اِنْ اَرَادُوا اِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے کہ ان پر حقوق ہیں مردوں کے. ہر ایک کا ہے حقوق اور فرائض اللہ نے معین کر دیے ہیں. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً, اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فضیلت اللہ نے رکھی ہے, اور وہ جو ایک درجہ فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے ادارے کا سربراہ مرد ہے. الرجال قوامون علی النساء, یہ مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ نساء میں. ورنہ شرف انسانیت میں وہ برابر ہیں. نیکی کا کام ایک مرد کر رہا ہے وہی نیکی ایک عورت کر رہی ہے، برابر اجر ثواب ہے، فضیلت میں برابر ہیں. لیکن جب میاں بیوی کی حیثیت سے ایک گھر کا ادارہ وجود میں آتا ہے، اس گھر کے ادارے کا سربراہ کون ہے، فیصلہ کس کا ہوگا، حکم کس کا چلے گا، فائنل اتھارٹی کون ہے، وہ مرد ہے. اس یہ ہے اسلام کا اصول. واللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. الطلاق مرتان، رجعی طلاق جو ہے وہ دو مرتبہ ہے. دو آپ کے پاس مواقع ہیں کہ طلاق دینے کے بعد دوبارہ رجوع کر لیں سیپریشن ہوئے بغیر. طلاق کے بعد جو عدت ہوتی ہے اسی عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور لیکن یہ حق اسے دو مرتبہ کا حاصل ہے. یہ اصل میں قرآن نے جو یہ حکم دیا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ عرب کے معاشرے میں رواج یہ تھا کہ ان کے ہاں کوئی حد نہیں تھی، طلاق دے دی اور عدت کے دوران رجوع کر لیا. 100 بار وہ کرتے تھے عورت کو تنگ کرنے کے لیے. چنانچہ عورت جو ہے وہ بالڈک رہتی تھی، یہ بھی نہیں کہ سیپریشن ہو گئی ہے اب کہیں اور نکاح کر سکے، اسے لٹکائے رکھا ہوا ہے. ایک دفعہ، دو دفعہ، پھر طلاق دے دی، پھر عدت کے دوران پھر رجوع کر لیا، پھر دے دی. تو یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا. اسلام نے آ کر اس پر پابندی لگا دی، نہیں، یہ جو رجعی طلاق ہے اس کے لیے صرف دو دفعہ تمہیں موقع ملے گا، تیسری مرتبہ نہیں. پھر سیپریشن ایسی ہو جائے گی کہ تم اس کے ساتھ شادی کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے اصل حکم. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ، معروف طریقے پر، او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا پھر چھوڑ دینا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ. یہ بات بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ اگر سیپریشن ہونی بھی ہے تو وہ خوش اسلوبی سے ہو، وہ لڑائی دنگے فساد کے ساتھ نہ ہو، اور سوچ سمجھ کے سارے معاملات کیے جائیں. گھر کا ادارہ ہے، اس کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا ماحول جو ہے اس کا پورا بن اور بہتر رہنا یہ بھی ضروری ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم واپس دو اس میں سے کہ جو تم نے دیا ہے. طلاق دے دی ہے تو اب سب کچھ واپس کرو، مہر بھی واپس کرو، اور یہ نہیں، کچھ بھی نہیں. إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، سوائے اس کے کہ وہ دونوں ڈریں کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، تو اگر تم یہ محسوس کرو، خوف محسوس کرو کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی معین کردہ حدود، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر کہ وہ عورت فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے. مرد طلاق دے گا تو اب جو اس نے مہر دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا، اور مہر کے طور پر جو کچھ بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، مرد طلاق نہیں دے رہا، بل بالآخر عورت جو ہے وہ کھلا لیتی ہے. جب وہ کھلا لے گی تو وہ اپنا حق چھوڑے گی، اس نے مہر وصول کیا تھا وہ بھی واپس کرے گی، اور بھی اگر کوئی چیزیں دی ہیں اور وہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ بھی واپس کرے گی. تو یہ ہے کہ عام حالات میں مرد نے جو کچھ دے دیا وہ واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر عورت خود جو ہے وہ خلع چاہ رہی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ معاملہ نہیں نبھ رہا تو وہ اپنی جو بھی بلانگنگز ہیں جو شوہر نے دی تھی وہ اس کو واپس کر کے، اور یہ ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اور اس سے وہ اپنی آپ کو گویا کہ چھڑا لے گی اس کے عقد نکاح سے. اسے کہتے ہیں خلع. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں، انہیں تجاوز مت کرنا. ومن يتعد حدود اللہ، اور جس نے تجاوز کیا اللہ کی حدود سے، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں کہ جو ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں. فإن طلقها، اور پھر اگر مرد نے اسے طلاق دے دی، وہ دو موقع استعمال کر چکا ہے، اب طلاق مرتان، ایک مرتبہ طلاق دی پھر دوران عدت رجوع کر لیا، پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ دے دی پھر رجوع کر لیا، اب اس کے پاس حق نہیں ہے. اب تیسری مرتبہ طلاق دے گا تو کیا ہے؟ فلا تحل له من بعد، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے، اب نہ وہ رجوع کر سکتا ہے نہ ری میرج کر سکتا ہے اس کے ساتھ. حتی تنکح زوجا غیرہ، بس ایک امکانی صورت ہے وہ دور دراز کی، وہ کیا ہے؟ کہ یہاں تک کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، اس کے نکاح میں رہے، اور پھر کسی وجہ سے وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جائے. اب یہ عورت اور وہ مرد جس نے دو طلاقیں پہلے دی تھیں اور تیسری دے بیٹھا تھا، اب ان کے دوبارہ دوبارہ ری میرج کا وہ ایک رستہ اب کھلتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ یہ تو ایک بہت اتفاقیہ معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ گویا کہ اب اس کے اوپر پابندی آ گئی ہے۔ اور اس کے اندر جو حلالے کا طریقہ ہمارے ہاں رواج پا گیا ہے، یہ اس دین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہے، اور یہ وہ حیلے ہیں جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہیں، لیکن بدقسمتی سے اب یہ معاملہ چل رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایک نیچرل انداز میں ہوگا تو جائز ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، تو اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، اب کوئی گناہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں رجوع کر لیں، پھر ری میرج ہو جائے۔ اِن ظَنَّا أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اگر وہ دونوں خیال کرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، گھر کے اندر جو اللہ کی حدود ہیں ان کو قائم رکھ سکیں اور وہی ماحول پیدا کر سکیں جو مطلوب ہے، پھر کریں ورنہ نہ کریں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی معین کردہ حدود ہیں، طے کردہ حدود ہیں۔ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہوں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے طلاق دے دی ہے عورتوں کو، ایک طلاق دی ہے یا دو طلاق دی ہے اپنی بیوی کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پھر وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، عدت پوری ہو رہی ہے، عدت اس سے پہلے آ چکی ہے، تین حیض یا تین مہینے، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب عدت ختم ہونے سے پہلے یا تو رجوع کر لو اور انہیں بسا لو اپنے گھر میں، روک رکھو اچھے طریقے پر، معروف طریقے پر، او سرحوهن بمعروف، یا طے کر لیا ہے سپریشن کا تو پھر انہیں رخصت کرو، وہ بھی معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر ہونا چاہیے، خوش اسلوبی سے ہونا چاہیے۔ ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، اور نہ روکو انہیں تکلیف اور اذیت دینے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو۔ رجوع کر کے اس نیت سے رجوع کر لیا کہ اب اس کو میں مزید جو ہے ٹارچر کروں، نہیں، اگر تمہارا خیال ہے کہ نہیں نبھ سکتی اور معاملہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو خوش اسلوبی سے جدا کر دو، بجائے اس کے کہ بدنیتی سے اس کو روک کر اور اس کو جو ہے ایذا پہنچاؤ اور مینٹل ٹارچر کرو، اس سے باز آ جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس کسی نے ایسا کیا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو یقیناً اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بنا لینا، جیسا کہ ہم نے ان آیات کو بنا لیا اور وہ حلالہ والا ایک رستہ نکال دیا ہے، اور جس کے بارے میں بعض احادیث میں بڑے سخت وعید آئی ہے اور بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں اللہ کے، تو یہ ہے شریعت کو مذاق بنا لینا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اپنے انعامات جو اللہ نے تم پر کیے ہیں، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور وہ بھی یاد رکھو جو نازل کیا ہے اس نے تم پر کتاب اور حکمت کی، جو باتیں تمہیں عطا کی ہیں، يَعِظُكُمْ بِهِ، وہ نصیحت کر رہا ہے تمہیں ان کے ذریعے سے، آیات قرآنی کے ذریعے سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو، اس کا تقوی اختیار کرو۔ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، ابھی معاملہ جو ہے ابھی پھر چل رہا ہے، کوئی اور ڈائمنشنز ہیں جو رہتی ہیں، اور جب تم طلاق دے بیٹھو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچیں اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، عدت پوری ہونے کو آئی ہے، عدت پوری ہو گئی، سیپریشن ہو گئی، اب وہ عورت بھی آزاد ہے، وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے، لیکن چونکہ طلاق مغلظ نہیں تھی لہذا اس کا بھی امکان ہے کہ وہ اپنے سابق شوہر سے ہی شادی کرے، یہ آپشن بھی کھلا ہے۔ اب اگر وہ دونوں آپس میں سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم دوبارہ ری میرج کریں اور اب اپنی سابقہ غلطیوں سے ہم سیکھیں گے اور معاملہ ٹھیک رہے گا، تو اب یہ نہ ہو کہ عورت کے گھر والے، اس کے بھائی، اس کے والدین آڑے آ جائیں، عزت نفس کا مسئلہ بنا دیں کہ نہیں، اب اس کے ساتھ تو تمہارا نکاح ہم نے نہیں ہونے دینا، کچھ اس لیے کہ تلخیاں تو ہوتی ہیں کئی پیچھے، اس سے روکا گیا۔ فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو مت روکو انہیں کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہروں سے، پہلے شوہر جس نے طلاق دی ہے اور اب وہ اسی سے دوبارہ نکاح کر لیں، اس کے رستے میں رکاوٹ مت بنو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ دونوں راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر، ذالک یعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ حکم ہے جو نصیحت کیا گیا ہے اس کی اسے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور زیادہ ستھرا بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں دودھ پلائیں اپنی اولاد کو. حولین کاملین، پورے دو سال. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ مدت اس کے لیے ہے کہ جو پورا کرنا چاہتا ہے دودھ پلانے کی مدت. اب اس میں اصل میں خاص طور پر بین السطور میں یہ بھی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے اور بچہ بھی ہے، تو ماں جو ہے وہ دو سال اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس کے لیے کہ جو رضاعت کی مدت پورا کرنا چاہے. میاں بیوی بی آپس میں جو ہے وہ طے کر لیں کہ ہاں نہیں پہلے دودھ چھڑا دینا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے، ورنہ دو سال مکمل جو ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ ہے اصل میں حد. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اس کے ذمے جس کا بچہ ہے یعنی جو شوہر ہے اس کے ذمے ہے ان کا کھانا اور ان کا لباس دستور کے مطابق، جتنا عرصہ وہ دودھ پلائیں. اگر طلاق دے بیٹھا ہے اپنی اس بیوی کو اور وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو پھر اس دوران رضاعت دودھ پلانے کا جتنا بھی عرصہ ہے اس میں اس کا کھانا نفقہ اور رہائش یہ جو ہے یہ ذمہ ہوگی اس کے کہ جو شوہر ہے سابقہ شوہر. لا تکلف نفس الا وسعها له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، شوہر کے ذمہ ہے جس جو اس ان کا رزق یعنی نان نفقہ بھی اور کپڑا لتا بھی، میں نے شاید رہائش کہہ دیا تھا، نہیں کپڑا لتا، کپڑا لتا اور نان نفقہ یہ شوہر کے ذمے ہے جب تک کہ وہ عورت دودھ پلا رہی ہے، طلاق دی ہوئی ہے تب بھی وہ پے کرے گا اسے اس وقت تک. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی نفس پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق. لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے. وہ ماں کہتی ہے کہ میں دودھ پلاؤں گی، عربوں میں رواج یہ بھی تھا کہ وہ دایا کو دے دیتے تھے دودھ پلانے کے لیے، لیکن ماں اگر چاہ رہی ہے کہ میں خود اپنے بچے کو دودھ پلاؤں تو پھر یہ ہے کہ اس زبردستی اسے چین کر اور وہ کسی دایا سے پلایا جائے اس کی اجازت نہیں. ولا مولود له بولدی، اور نہ ہی نقصان پہنچایا جائے اس کو جس کا بچہ ہے اس کے بچے کی وجہ سے. شوہر کی خواہش ہے کہ اس کی ماں ہی اسے دودھ پلائے بچے کی ماں، لیکن وہ عورت جو ہے وہ مرد کو تنگ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ میں نہیں پلاؤں گی، تو یہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور وارث پر بھی اسی طرح کی ذمہ داری ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور جو اس کی زوجہ جو ہے اس کی گود میں بچہ تھا، جب تک وہ دودھ پلاتی رہے گی جو وارث ہیں ان کے ذمے نان نفقہ بھی ہے اور کپڑا لتا بھی ہے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اگر وہ دونوں فیصلہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما و تشاور، باہمی رضامندی سے اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم چاہو کہ تم دودھ پلواؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر جبکہ تم پورا پورا ادا کر دو جو کہ تم نے دینا ہے معروف طریقے پر، اس دایا کو بھی مناسب اجرت دے دو تو وہ دودھ پلا دے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واتقوا اللہ، ہاں اصل بات کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجن، اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو چاہیے کہ وہ جو بیویاں ہیں وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں چار مہینے اور دس دن تک. یہ گویا کہ عدت ہے کس کی؟ بیوہ کی. پہلے عدت بیان ہو رہی تھی مطلقہ کی، اب بیوہ کی عدت، بیوہ کی عدت جو ہے وہ چار مہینے اور دس دن. ان چار مہینے یا دس دنوں میں وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی، اور وہ جو بھی ہے اچھے کپڑے اور وہ اپنی تزئین و آرائش کا سامان نہیں کر سکتی، وہ سوگ کی حالت میں ہوگی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ عورتیں اپنے معاملے میں جو بھی فیصلہ کریں، وہ آگے اب کسی وہ آزاد ہو چکی ہے، اب وہ کسی کہیں اور نکاح کرتی ہے، وہ فیصلہ اپنا وہ خود کریں گی، اس کے اندر کوئی رکاوٹ اس طریقے سے مر ڈالے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں کہ تم اشارتاً پیش کرو نکاح کا پیغام عورتوں کے لیے۔ یہ جو عدت ہے بیوہ کی، اس کے دوران کہیں کوئی منگنی ہو جانا اور بات پکی ہو جانا اس کی اجازت نہیں ہے، وہ سوگ کی حالت میں ہے اور وہ عدت کے بعد ہی وہ دوسری شادی کا سوچے گی۔ لیکن کوئی صاحب جو ہیں وہ خواہش مند ہیں کہ اس بیوہ اس کی متعلقہ یا بیوہ سے، خاص طور پہ یہاں بیوہ کا ذکر ہو رہا ہے، شادی کریں، تو اشارتاً کوئی پیغام جو واضح الفاظ میں نہ ہو، کنائے میں ہو، پیغام دے دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ او اقننتم فی انفسکم، یا اپنے آپ پوشیدہ رکھو اسے اپنے دلوں میں، عدت پورے ہونے کا انتظار کرو اور پھر ظاہر کرو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم ان کا ذکر، ان سے یہ ذکر چھیڑو گے، تمہارے دل کی بات ہے، تم کسی وقت تو کرو گے۔ ولکن لا تواعدوہن سرًا، لیکن ان سے کوئی بھی وعدہ وعید خفیہ طور پر نہ کی جائے، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم بھلی کوئی بھلی بات کہہ دو، کوئی ایسی بات کہ جس سے اشارہ نکلتا ہو کہ فلاں شخص خواہش مند ہے، یہ اس کو اشارے کنائے میں کرنے کی اجازت ہے دوران عدت۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کر لیا کرو، یعنی باقاعدہ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدت نہ گزر جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے دلوں میں ہے، بس بچتے رہو اس سے، اس کے عذاب سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً جان لو اللہ بخشنے والا بھی ہے اور بہت حلم والا ہے، تحمل والا۔ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ، ابھی وہی مضمون چل رہا ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں تم پر کہ اگر تم نے طلاق دی ہے اپنی عورتوں کو، اب یہ شکل وہ ہے کہ مالم تمسوہن، نکاح ہو گیا لیکن خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، ابھی تم نے ان کو چھوا نہیں ہے، ان کے قریب نہیں گئے، لیکن کسی وجہ سے طلاق دینی پڑ گئی، اس کا بھی ایک امکان ہو سکتا ہے، نکاح تو ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی اور پھر طلاق کا معاملہ آ گیا۔ او تفرضوا لہن فریضۃ، یا تم نے نہیں مقرر کیا ان کے لیے کوئی مہر، تو مہر معین نہیں تھا، اب کیا ہوگا، اس کو طلاق دے رہے ہیں تو طلاق دینے پر تو مہر لازم آتا ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو بہرحال اگر اس نے مہر نہیں دیا ہوا تھا تو وہ اس موقع پر اس کو مہر ادا کرنا ہوتا ہے، تو مہر بھی معین نہیں ہے اور عورت کی رخصتی بھی نہیں ہوئی یا مرد اس تک پہنچا نہیں ہے ابھی، تو کیا کرو، ومتعوہن، تو کچھ نہ کچھ دے دلا دیا کرو، کچھ سامان، یہ خوش اسلوبی سے رخصت کرنے کے والا معاملہ ہے نا۔ علی الموسعی قدرہ، جو وسعت والا ہے، خوشحال ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ وعلی المقتری قدرہ، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق دے۔ متاع بالمعروف، کچھ دینا ہے سامان معروف بھلے طریقے پر، خیر سگالی کے طور پر۔ حقا علی المحسنین، اور یہ چیز لازم ہے ان پر کہ جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، وہ اس کی پابندی کریں۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اب ایک اور امکان ہے جو سامنے آ رہا ہے، اگر تم نے طلاق دی اور ابھی تم نے چھوا نہیں تھا انہیں، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اس دوسری شکل میں یہ ہے کہ طے ہو چکا تھا مہر، مہر معین کر چکے تھے تم، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب یہ ہے کہ وہ چونکہ رخصتی ہی نہیں ہوئی ہے، چنانچہ اب اس کو بجائے اس کے کہ وہ پورا مہر اس کے ذمے پڑے شوہر کے، کہا گیا کہ اب نصف مہر جو ہے وہ دینا اس پر لازم ہے۔ الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ عورتیں خود ہی معاف کر دیں، وہ کہے کہ نہیں میرا حق نہیں بنتا، چھوڑو، ختم کرو۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، مرد معاف کر دے، مرد کی معافی کیا ہوگی، مرد کو تو پہلے ہی ایک سہولت دے دی گئی تھی کہ آدھا مہر تم پر لازم ہے، اب اس میں معافی یہ ہے کہ مرد جو ہے اللہ نے اس کو ایک اونچا مقام دیا ہے، وہ اپنی مردانگی کا لحاظ کرتے ہوئے اس سہولت سے فائدہ نہ اٹھائے، پورا مہر دے دے، یہ اس کی معافی ہے. وان تعفو، اور اگر تم یہ دوسرا رویہ اختیار کرو یعنی پورا ہی مہر دے دیا کرو، اقرب للتقوا، تو یہ زیادہ قریب ہے تقوا کے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور نہ بھولو احسان کرنا آپس میں، اور جو اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطى، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، اور خاص طور پر درمیانی نماز. یہ نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، سارے معاملات، گھریلو معاملات اپنی جگہ، لیکن اللہ کو نہیں بھولنا، نماز کی پابندی، اور بالخصوص درمیانی نماز. اس سے مراد تقریباً سب کے نزدیک ہے نماز عصر. وہ دن بھی بڑی تیزی سے ڈھل رہا ہوتا ہے اور اس میں انسان سے ذرا کوتاہی ہو تو وہ نکل بھی جاتی ہے، تو اس کی خاص طور پر محافظت رہے. یہ نہیں کہ دنیا کے کاموں میں، دھندوں میں مشغول ہو کر اور بھول گئے نماز کو. یہ دنیا کے جو کام ہیں ان کی بھی ایک حد تک شریعت نے گویا کہ اس کے لیے گنجائش رکھی ہے، یہ سب بھی تمہاری ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ تجدد کی زندگی گزارو اور گھریلو زندگی کے جمگھٹے سے جو ہے انسان دور رہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. یہ سب کچھ ہے، نکاح بھی کر سکتے ہو، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، اولاد مطلوب ہے، ان کی بھی تربیت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جو فرائض دینی ہیں ان کو مت بھولنا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو عاجزی اختیار کرتے ہوئے. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر حالت خوف ہو، دشمن کا خطرہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ ہمیں بے خبر سمجھ کر اچانک حملہ نہ کر دے، تو پھر فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چلتے چلتے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے ایسی ہنگامی حالت میں، یا سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن چھوڑنی نہیں ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب حالت امن ہو، معاملات جو ہیں حالات نارمل ہو جائیں، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو یاد کرو اللہ کو جیسے اس نے سکھایا ہے تمہیں، جو نماز ہے اس کو پورے آداب کے ساتھ اور اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کو ادا کرو، اور اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِكُمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، ان کے ذمے ہے کہ وہ وصیت کر کے جائیں اپنی بیویوں کے حوالے سے، انہیں خرچ دینے کی ایک سال تک بغیر گھروں سے نکالے. یہ اصل میں کوئی شخص جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہے، تو بیوہ کے لیے وصیت کر کے جائے، یہ بھی وصیت کے حوالے سے پہلا حکم تھا، جو بعد میں پھر آیات میراث جب نازل ہوئی ہیں، جو سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ بھی حکم منسوخ ہو گیا. پہلے یہ تھا کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر کے جاؤ، اور وصیت کیا ہے کہ ایک سال تک وہ یہاں پر تمہارے اسی گھر میں رہیں اور ان کو نان نفقہ بھی ملتا رہے، جو وارثین ہیں وہ انہیں نان نفقہ بھی دیں. متاعًا الی الحول غیر اخراج فان خرجنا، ہاں اس عرصے میں اگر وہ خود ہی نکل جائیں، شوہر تو مر گیا ہے، عدت تو وہیں پوری کرنی ہے عورت کو، عدت پوری ہوئی، اب جو عورت ہے وہ جا سکتی ہے، اپنے والدین کی طرف جا سکتی ہے، جو بھی ہے دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہے. فَإِنْ خَرَجْنَا، تو اگر وہ عورتیں خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوفٍ، اس میں کہ وہ اپنے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں بھلے طریقے پر. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو جن عورتوں کو طلاق دی ہے ان کے لیے ہے کہ انہیں کچھ سامان دیا جائے، دے دلا کر رخصت کیا جائے بھلے طریقے پر. حقا علی المتقین، اور یہ لازم ہے متقین پر، پرہیزگاروں پر، کہ ان ہدایات پر عمل کریں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور پھر اس کے مطابق عمل کرو. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.